بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، فلمیں، دستاویزی پروگرام، ڈرامہ سیریل اور تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، عالمی خبروں کے بعد پروگرام منظر و پس منظر، منظر و پس منظر کے بعد بزم دوستاں، بزم دوستاں کے بعد پروگرام یادوں کے جھرو کے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے سربراہ تہران پہنچ گئے ہیں۔ ایران افغانستان پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر زور دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے 20 سال قبل بھی کہا تھا کہ 9/11 حملے میں کوئی افغانی شامل نہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر علاقائی ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے 80,000 غیر ملکی زائرین اور عزاداروں کو عراق کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ اور فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اب قیدیوں کے تبادلے کا کوئی بھی معاہدہ ان 4 فلسطینیوں کے بغیر نہیں ہوگا جنہیں فرار کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل تہران پہنچ گئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی ایٹمی ماہرین کے ایک وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں۔ تہران میں ایران کے ایٹمی توانائی کے محکمے کے سربراہ محمد اسلامی سے IAEA کا وفد ملاقات کرے گا۔ یہ ملاقات آج زور سے پہلے ہوگی اور IAEA کا یہ وفد شام کو واپس ویانا چلا جائے گا۔ یاد رہے رافائل گروسی کا یہ دورہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے پہلے انجام پایا ہے، اور اس میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران کی طرف سے IAEA کے معائنہ کاری کے بارے میں بعض اقدامات پر بات چیت ہوگی۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کہ حالیہ دورہ ایران کا مقصد ایران اور IAEA کے درمیان بعض فنی مسائل پر بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے فارس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ سے ایران اور IAEA کے درمیان بعض فنی مسائل پر اختلاف نظر تھا، جس کے حل کے لیے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ایرانی حکام سے گفتگو کے لیے تہران کا دورہ کیا ہے۔ خطیب زادے نے زور دے کر کہا کہ بعض ممالک ایران اور IAEA کے درمیان فنی اور ٹیکنیکل مسائل کو سیاسی رنگ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بعض ممالک کے دباؤ کے نتیجے میں ایسے فیصلے نہیں کیے جائیں گے جس سے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے پر جانبداری کا الزام لگے۔ ایران میں ایندھن کی پائیدار فراہمی کے لیے 3 ارب لیٹر پیٹرول ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران میں اگرچہ آئل ریفائنری کے قیام کی تاریخ 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، لیکن چند سال پہلے تک وہ اپنے ایندھن خاص طور پر پیٹرول کی ضرورت کا کچھ حصہ دوسرے ملکوں سے درآمد کرتا تھا۔ ایران میں مختلف آئل ریفائنریوں، خاص کر ستارہ خلیج فارس آئل ریفائنری کے قیام سے گزشتہ سال پیٹرول کی پیداواری گنجائش 120 ملین ڈالر یومیہ تک پہنچ گئی، جس سے ایران نہ صرف پیٹرول کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا بلکہ وہ اسے برآمد کرنے کی بھی صلاحیت رکھ رہا ہے۔ اگرچہ ایران پیٹرول کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا، لیکن سال کے مختلف دنوں میں پیٹرول کے استعمال میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے پیٹرول کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹینک بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ پیٹرول ٹینک اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ پیٹرول کے زیادہ استعمال کے دنوں میں اس کی فراہمی میں تعطل پیدا نہ ہو۔ ایران افغان عوام کی سربلندی اور ان کی رائے کی بالادستی چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادے مشکینی نے کہا کہ ہم افغان عوام کی سربلندی اور ان کی رائے کی سربلندی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور بیرونی طاقتوں کے موقف کا بھی بغور جائزہ لے رہا ہے۔ دوسری طرف ایران افغانستان پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر زور دیا ہے۔ ایران افغانستان پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ علی جدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ماضی کی افغان حکومتوں کا ایک اہم مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی وسیع البنیاد حکومت نہ تھی۔ افغانستان میں اگر کوئی حکومت پائیدار اور مستحکم حکومت تشکیل دینا چاہتی ہے تو اسے تمام گروہوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت مغرب دنیا سے رابطے میں ہے، خطے میں امن اور استحکام کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ 9/11 حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر طالبان کے احساسات کے سوال پر سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سال قبل بھی کہا تھا کہ 9/11 حملے میں کوئی افغان شامل نہیں ہے، ہم نے اس وقت اس حملے کی مذمت بھی کی تھی۔ سہیل شاہین کے مطابق انہوں نے پریس کانفرنس میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی اور افغانستان پر حملہ کیا گیا اور پھر وہی نتیجہ نکلا جو ہم ان کو 20 سال قبل بتا رہے تھے۔ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ بات چیت سے حل کیا جائے۔ طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے، سابقہ تجربے کے تحت اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ سہیل شہید نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ سے متعلق رپورٹس غلط ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں کہ جو مخالفین کی جانب سے گھڑی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ معاہدے میں ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم افغانستان میں القاعدہ سمیت کسی بھی تنظیم کو کام نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی سینٹر یہاں پر ہے۔ اگر امریکہ سمیت کسی کا اس سے متعلق دعویٰ ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے۔ افغانستان کی صورتحال پر علاقائی ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ انٹیلیجنس چیفز کے اجلاس کی میزبانی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد نے کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں چین، ایران، روس کے انٹیلیجنس چیفز نے شرکت کی۔ اجلاس میں قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے انٹیلیجنس چیف نے بھی شرکت کی۔ عراقی وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے 80,000 غیر ملکی زائرین اور عزاداروں کو عراق کا ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کاظمی نے کہا کہ ویزا جاری کرنے کے فیصلے سے سفارت خانوں کو باخبر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات میں کسی بھی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کرنے دی جائے گی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی نگرانی کے لیے ضروری ہماہنگی ہو چکی ہے۔ واضح عراق میں آئندہ 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں. دوسری جانب شمالی عراق کے علاقے نینوا میں داعش حملے میں 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. فلسطین کی استحکامتی تنظیم حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اب قیدیوں کے تبادلے کا کوئی بھی معاہدہ ان 4 فلسطینی قیدیوں کے بغیر نہیں ہوگا جنہیں فرار کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے الاقصا ٹی وی چینل پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ آزادی کی سرنگ کے جیالے عنقریب سر اٹھائے ہوئے اسرائیلی جیل سے باہر نکلیں گے, اور القسام بریگیڈ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ان بہادروں کے بغیر اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. واضح ہے فلسطینیوں نے آزادی کی سرنگ اس سرنگ کا نام رکھا ہے جو کچھ دنوں قبل فلسطینی قیدیوں نے کھودی تھی, اور اس کی مدد سے 6 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. جنوب مغربی یمن میں 3 شدید دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنوب مغربی یمن میں واقع المحا میں ہفتے کے روز 3 دھماکے ہوئے. سوشل میڈیا کے بعض صارفین کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے میزائل حملوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں. ابھی تک ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش خدمت ہے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے, اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. عزیز ناظرین, آج 11 ستمبر کا دن تھا جسے سیاسی اصطلاح میں 9/11 کہا گیا, اور یہ 9/11 کی اصطلاح دنیا میں ایسی مشہور ہو گئی کہ لوگ لفظ 11 ستمبر کو بھول گئے اور سب کے ذہن میں 9/11 رہ گیا. 9/11 کیا ہوا اس دن؟ 9/11 نے امریکی تاریخ پہ, عالمی تاریخ پہ, امت مسلمہ کے حوالے سے, ریجن کی سیاست کے عنوان سے, عالمی سیاست کے عنوان سے, اس دن نے کیا اثرات مرتب کیے؟ آج 11 ستمبر 2001 سے لے کے 11 ستمبر 2021, 20 سال کا عرصہ بیت گیا. ان 20 برسوں میں 9/11 کے کیا اثرات رہے؟ 9/11 کے اس واقعے کی وجہ سے کیا بڑی سیاسی تبدیلیاں آئیں؟ آج اس دن کی مناسبت سے, اس کے منظر اور پس منظر سے ایک آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور دیکھیں گے کہ ان 20 برسوں میں امریکہ کہاں سے چلا تھا اور اس وقت امریکہ کہاں پہ پہنچے. جی ہاں ناظرین, ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر اور پس منظر کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے 11 ستمبر 2001, امریکی زوال کا آغاز. اگرچہ امریکہ نے 11 ستمبر کے بعد جو اقدامات کیے, اور پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کے عنوان سے اس کے جو اقدامات تھے, اس کے پیچھے تو اس کی یونی پولر والی اور پوری دنیا پہ تنہا حکومت کرنے کی, پوری دنیا پہ تنہا تسلط جمانے کی خواہش تھی, لیکن یہ خواہش اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا یا نہیں, آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. بڑا اچھا پینل ہے ہمارے ساتھ اس وقت. ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اسی طرح پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار حسن جعفر زیدی بھی موجود ہیں، دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اچھا لکھنے والے، بہت اچھا بولنے والے، بہت اچھا تجزیہ کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں، آج کے منظر اور پس منظر میں 9/11 کے منظر اور پس منظر سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آغاز کروں گا شکیل شمسی صاحب سے. شکیل شمسی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی شمسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. 9/11 یا 11 ستمبر یا دنیا پہ امریکی روب اور دبدبے کی علامت اور جہریت کا آغاز افغانستان پہ 7 اکتوبر 2001 اور 31 اگست 2021، اس فاصلے کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ 20 سال امریکہ کی جو زوال کی علامت بنے ہیں یا اس کی کمال کی علامت بنے؟
9/11 کو امریکہ کی 2 بلڈنگیں گری تھیں اور 31 اگست کو امریکی غرور پیکر گرا ہے، اور جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں، جس طریقے سے وہ افغانستان سے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے بالکل ویتنام جنگ، جن لوگوں کو یاد ہوگی ان کو بھی اسی طریقے سے بھاگتے ہوئے انہیں دیکھا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ آج کی نئی نسل کو شاید یاد نہ ہو موقع، لیکن یہ موقع بالکل اسے ہی ریپیٹ کرتا ہوا موقع ہے. تو یہ جو ہوا ہے افغانستان میں اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکی تکبر اور اس کے غرور کی بلڈنگیں آج گری ہیں 9/11 کو ایک بار پھر سے، اور اس کی سالگرہ منانے کے لیے امریکی جمع بھی ہوئے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جو کام کیا تھا 9/11 کو، 9/11 کے انتقام کے بطور، وہ اتنا جارحانہ تھا. اور اس وقت ساری دنیا کو یہ لگتا تھا، لیکن ایسا فیڈ کیا گیا تھا دنیا بھر کو کہ لگتا تھا کہ سارا سب کچھ طالبان اور القاعدہ نے بیٹھ کر وہاں پر کیا ہے. ہم لوگ سر یہ سمجھتے تھے جس طریقے کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ جو جھوٹ اور من گھڑت باتیں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور جس طریقے سے واقعات سامنے کھلنے کر آنا شروع ہوئے کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اور سب سے معاملہ یہ کہ اتنا پراسرار طریقے سے اس کو پورے بلڈنگیں گرائی گئی اور اس میں شامل تھے، اس میں شامل کون 19 لوگ تھے، ان کے بارے میں بہت ڈی کلاسیفائی ہوا، بہت بعد میں ہوا کہ وہ 19 لوگ میں سے 15 لوگ سعودی ہیں، اور آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ ان کے مینٹرز کون تھے، ان 19 آدمیوں کو کس نے ترغیب دی یہ کام کرنے کی. کسی ایک آدمی کو پکڑنے کی امریکہ نے کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو چھپایا گیا، خاص طور پہ چھپایا گیا کہ جو اس کے پیٹر تھے، جو اس کو گرانے والے ملزمین تھے، جنہوں نے جہازوں کو اغوا کیا، جنہوں نے خود کش حملے کیے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی. بلکہ اسی ملبے پہ کھڑے ہو کر بش نے اعلان کر دیا کہ یہ کام القاعدہ کا، بغیر کسی اس کے ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے، اور ساری دنیا کو گمراہ کیا. اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ ناٹو بھی شامل ہو گئے، اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، لیکن اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے صرف کھسیانی بلی والا جو کام ہوتا ہے، کھسیانی بلی کھمبا کھسوٹے، وہی کام کیا تھا اس نے. 20 سال تک وہ کھمبا کھسوٹنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پائے.
جی شمسی صاحب، بہت شکریہ. میں اس سوال کا بھی جواب آپ سے ضرور چاہوں گا کہ ان 15 افراد کے بارے میں کیوں اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی؟ سعودی عرب سے اس کا تعلق ہونے کے باوجود، ثابت ہونے کے باوجود، اس انویسٹیگیشن کو کیوں چھپایا گیا؟ اور وہ جو 38 صفحات کی ایک مشہور ڈاکومنٹ تھا اور ایک رپورٹ تھی، اس کو کیوں ابھی تک چھپایا جا رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا. اس وقت سینئر تجزیہ نگار حسن جعفر زیدی صاحب. زیدی صاحب، پولیٹیکل اسٹڈیز کے اندر ایک جملہ ملتا ہے کہ دنیا 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد. کیا آج کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں 31 اگست 2021، جس دن آخری امریکی فوجی کابل سے فرار کر رہا تھا، تو کیا ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اس دن سے کہ جب 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پہ جہریت کا آغاز کیا تھا؟ اس آمد اور رفت پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی، آپ کا جو سوال ہے اس کی مناسبت سے کہ 31 اگست 2021 سے پہلے کی دنیا اور 31 اگست 2021 سے بعد کی دنیا دنیا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ نہ صرف عالمی تاریخ کا بلکہ امریکی تاریخ کا خاص طور سے ایک اہم مول شمار کیا جائے گا. یہ ویتنام کی جو شکست ہے اس سے بھی زیادہ بری شکست ہوئی ہے، فیلئر ہوا ہے. اور جس طریقے سے 20 سال ان لوگوں نے پوری دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کیے رکھا، پوری دنیا ایک پولیس سٹیٹ بن گئی تھی. سیکیورٹی، آپ ٹریول پہ جائیں تو 1 گھنٹے تک سیکیورٹی چیکس ہوتے تھے ہر شہر میں، بے تار سیکیورٹی. پھر پوری دنیا میں انہوں نے حملوں کا آغاز دیا، صرف افغانستان ہی نہیں، پھر عراق پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد لیبیا پہ کیا، پھر اس کے بعد یہ شام پہ ہوا. تو پوری دنیا میں ایک جارحیت کا آغاز ہوا اور 20 سال وہ جارحیت جاری رہی. اور عراق کے بارے میں تو صاف کپڑے جھاڑ اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ تو ہماری انٹیلیجنس فیلئر تھی، وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تو تھے ہی نہیں. تو اس طرح کی باتیں اس 20 سال کے دور کو امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں والے سے ایک تاریخ دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا کیا. اور ٹونی بلیئر اور اس طرح کی لابی کے لوگ تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرر کی ایک جگہ پھر سے ٹیررسٹوں کو مل گئی ہے، ہمیں پھر سے وہاں جانا چاہیے، پھر سے ایک دفعہ حملہ کرنا چاہیے. اور اس نے ایک بڑا ہی غلیظ لفظ استعمال کیا کہ اب ہمیں لوکل بوٹس استعمال کرنے چاہیے، یعنی امریکن بوٹس تو فیل ہو کر چلے گئے، اب مقامی فوجیوں کو استعمال کیا جائے. یہ بھی اس نے چند روز پہلے بیان دیا. تو یہ اب وہاں پر مختلف قسم کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور ان ریئیکشن میں دنیا نیا مول لے رہی ہے. خود ان کی اپنی عوام کی طرف سے بے تحاشا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے $2.4 trillion جو وہاں لگائے اس سے امریکہ کے عوام کو کیا ملا؟ امریکہ کے عوام کو باڈی بیگ ملے، لاشیں ملی، اور کیا ملا؟ لیکن جو وہاں کے ہارڈ ویئر مینوفیکچرر تھے، جو اسلحہ ساز بنانے والی جو کمپنیاں تھیں، انہوں نے اس $2.4 trillion میں سے بہت پیسہ کمایا. جو اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں ان کے ہارڈ ویئر، ان کے تو ٹوائلٹس تک وہاں سے فیبریکیٹ ہو کر آتے تھے. تو اس فوج کو 20 سال تک یہاں رکھنے کا جو اکنامک پریشر امریکہ پر آیا ہے، اس پر وہاں بڑے سیریس سوال اٹھ رہے ہیں. اور وہاں کی عوام کی طرف سے بہت سیریس سوال، نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ جو یورپی اتحادی ہیں نیٹو کے لوگ، وہاں پر اب یہ بات ڈبیٹ کا حصہ بن گئی ہے. اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے، ابھی جرمنی کے انتخابات میں دیکھیں گے، آپ فرانس کے انتخابات میں دیکھیں گے، تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہونے والے ہیں. اور یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو ہم کہہ سکیں گے کہ 31 اگست 2021 سے پہلے کی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا بالکل ویسے ہی جیسے ہم 2001 سے پہلے اور 2001 کے بعد کی دنیا کو کہتے ہیں.
آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر.
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سمن اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں.
پیغامات پر مبنی پروگرام بزم دوستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ناہید انوری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حسین تقوی صاحب. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ بخیر و خوبی ہوں گے، اور انشاءاللہ زندگی کے اچھے لمحات جو ہیں وہ گزار رہے ہوں گے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، جہاں کہیں بھی ہوں گے اس زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے پروردگار کے زیر سایہ. انشاءاللہ ہماری دعا ہے جہاں کہیں بھی رہے انشاءاللہ سلامت ہوں.
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. باجی اتنے پیارے انداز سے آپ دعا کرتی ہیں، یقینی طور پر یہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور سامعین جو ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور خدا بھی مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ اگر کبھی انسان دعا کرے تو اپنی دعا سے پہلے دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا کا جو ہے وہ زمینہ فراہم کرے۔
میں بھی ابھی یہی کہنے والی تھی حسین صاحب کہ آپ نے اس پوائنٹ کی طرف جو ہے اشارہ کیا، واقعی میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں پھر اپنے لیے دعا کریں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کے مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ رحم بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ ایسا تو نہیں کہ صرف اپنے لیے دعا کا آرزو مند ہو دوسروں کے لیے جو ہے وہ آرزو مند نہ ہو۔ لہٰذا جب کبھی بھی آپ دعا کریں تو کوشش کریں کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر و عافیت رہے اور اس کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، حفظ و امان میں رکھے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال صحت و سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت احتیاط سے رہیں اور سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کے کامات پر عمل کریں۔ یہ بہرحال ہمارا ایک روٹین بن گیا ہے باجی کہ پروگرام بزم دوستاں کے آغاز سے پہلے یہ باتیں جو ریپیٹ کی جاتی ہیں۔
اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔
ایک ہمارے سامنے ہیں جناب عبدالغفور قیصر صاحب بھاول نگر سے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک آڈیو پیغام جو ہے بھیجا اور کہا کہ تقوی صاحب پہلے تو ہم بھول بھی جاتے تھے لیکن یہ کہ آپ نے بزم دوستاں میں اتنا تواتر کے ساتھ جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے کہ اب آپ کی بات جب ہم کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں تو فوراً ہمیں یاد آ جاتی ہے اور جو ہے ہم ان نکات کی طرف کی جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں جب مسجد جاتا ہوں نماز کے لیے تو بہت سے موقعوں پر جو ہے وہ آپ کا پیغام مجھے یاد آ جاتا ہے، تو میں لوگوں سے بھی جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا فاصلے کی رعایت کریں، تھوڑا سا ایک دوسرے سے دوری جو ہے نا وہ
اچھا ہے۔ آپ کا پیغام جو ہے باعث خیر بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے
نہیں وہ بھی بن بھی رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اچھی چیز کی بار بار تکرار سے بھی ایک انسان کے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں قرآن ہے، کتنے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے قرآن، اگر کوئی کہے کہ یہ پرانی کتاب ہے، نہیں بلکہ یہ ہر دن جو ہے وہ اپنے نئے جلوے انسان کو دکھاتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے، اس کو پڑھے، نورانیت سے اس کی استفادہ کرے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لہٰذا جو پیغام الہی ہوتا ہے، جو نیک پیغام ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا اور اس کے اندر ہمیشہ جو ہے نورانیت اور خوبی جو ہے وہ باقی رہتی۔ میرے خیال سے کہیں سامعین یہ نہ سمجھیں کہ آج تقوی صاحب نے کوئی تقریر شروع کر دی ہے تو جلدی سے آپ جو ہے وہ خطوط کا آغاز کر دیجیے۔
ٹھیک ہے حسین صاحب، جی ہاں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاک ریڈیو لسنرز کلب جھنگ کے صدر محمد عقیل بشیر صاحب نے، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ پاک ریڈیو لسنرز کلب جھنگ کے صدر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم رکن محمد عقیل بشیر صاحب کا یہ آڈیو پیغام۔
السلام علیکم، محمد عقیل بشیر پاک لسنرز کلب جھنگ ارلو پاکستان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے اس صوتی پیغام کا اصل مقصد تو محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے پروگراموں پر اپنا تفصیلی تبصرہ پیش کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر دیگر تمام سامعین نے بھی اپنے صوتی پیغامات بھیجے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو مجھے وقت ملے گا وہ بہت مختصر ہوگا، تو اس مختصر وقت میں تو میں وہ تمام خیالات کا اظہار نہیں کر پاؤں گا، اس لیے انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے اپنا تحریری پیغام جو ہے وہ ایک دو دنوں میں بھیج دوں گا۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ محرم الحرام کے موقع پر ریڈیو تہران نے مسلم امہ کی بھرپور نمائندگی کی اور ایسے پروگرام پیش کیے جو امام علی مقام کی بارگاہ میں شرف قبولیت انہوں نے حاصل کیا ہوگا۔ خصوصاً میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا پروگرام صبح امید کا اور ذبح عظیم کا۔ ان پروگراموں میں مسلم امہ کو فلسفہ شہادت جو سمجھایا گیا مختلف علماء کرام نے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کرام تھے، اور آج کے دور میں اس شہادت کی اہمیت کو جو اجاگر کیا گیا، میں اردو سروس کے تمام اراکین کا دل کی اتہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمان امت کی طرف سے امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ پروگرام پیش کیے۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے، کیونکہ آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم شہادت حسین کے اصل فلسفہ کو سمجھیں. یہ ایک واقعہ نہیں تھا کہ جو ہوا اور جو گزر گیا. حسینیت اور یزیدیت آج بھی زندہ ہے, اور آج بھی جو ہماری مسلمان امت ہے اس کو اسی دو پہلوؤں کا سامنا ہے, یا تو ہم حسینیت کی طرف ہوتے ہیں اور یا ہم یزیدیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ان پروگراموں میں خصوصاً اس چیز کو واضح کیا گیا کہ نوجوانوں نے کس طرح اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا, جن کو شہادت کا عظیم مقام حاصل ہوا, تو کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کے ان کے پیغامات کے مطابق گزارنا ہے. تو میرے اس مختصر پیغام کو پروگرام میں شامل فرما کر شرف قبولیت بخشیے گا. میری طرف سے ایک دفعہ پھر اردو سروس کے تمام اراکین کا بہت شکریہ, بہت مہربانی.
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. ویسے تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں, وقتاً فوقتاً مختلف مناسبتوں پر آپ کے تفصیلی پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ریڈیو تہران کو فراموش کیا ہو, اور عید ہو اور اسی طریقے سے ماہ رمضان ہو, آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ریڈیو سے آپ کی انتہائی محبت اور لگاؤ کا جو ہے ایک نمونہ ہے اور اظہار ہے, اور ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں. اور آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا, اس میں آپ نے ماہ محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا خاص طور پر ذکر کیا, اور اس پروگرام میں پیش کیے جانے والے مضامین موضوعات جو ہے اس کو آپ نے سراہا. اسی طریقے سے جو ماہ محرم میں ہماری نشریات تھی, اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے بھرپور حمایت جو ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا. بہرحال میں اس سے زیادہ کیا تشریح کروں, آپ کا جو ہر ہر جملہ تھا وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے, اور سامعین نے بھی یقیناً سنا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور ہمیشہ کی طرح آپ ریڈیو تہران کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے. میں یہاں پر آپ کی جو تنظیم ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان, اس کے روح رواں محمد ارشد قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب کا بھی, اور دیگر عہدیداران اور سرگرم کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ریڈیو کے حوالے سے ماشاءاللہ پورے سال بھر جو ہے وہ سرگرمی انجام دیتے ہیں, اور دنیا بھر میں ریڈیو کی آواز کو پہنچانے کے حوالے سے ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں. اور پاک لسنرز ریڈیو کلب جو ہے وہ بھی فعال ہے جھنگ میں, اور آپ اس کے روح رواں ہیں, ہم اس کے بھی عہدیداران اور ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی باجی.
جی انشاءاللہ. جی ہاں حسین صاحب, یہاں پر ایک خط ہمیں بھیجوایا ہے علی نواز شاہ ہیں ٹھٹا سن پاکستان سے, لکھتے ہیں کہ اب تو ریڈیو تہران میں ہماری کوئی شنوائی ہی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب ہمیں یاد رکھا جاتا تھا, اب آپ کے ساتھ دیگر دوستوں کی قربت ہو گئی ہے تو پرانے احباب کو آپ نے فراموش کر دیا ہے. خدا نہ کرے انشاءاللہ کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو. جی علی نواز شاہ صاحب, آپ ہمیشہ ہمارے ہم سب کے دلوں میں ہیں. شاید ہو سکتا ہے ہم اظہار نہ کر پائیں, لیکن واقعی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے چل کر پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم نے آپ سے رابطہ کرنے میں کوتاہی برتی ہے تو آپ کا بھی فرض تھا کہ پوچھتے کہ بھائی علی نواز شاہ صاحب کیسے ہیں. خیر یہ تو دل کی بات تھی جو میں نے کر دی, برا نہیں مانیے گا. میں ایک عرصے سے ذاتی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا, اللہ نے خیر کی, اب حالات قدر بہتر ہیں. خیر اللہ کا شکر. ریڈیو تہران کی نشریات اس عرصے میں سنتا رہا ہوں. ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اپنا معیار برقرار رکھا ہے, جو اب ریڈیو سننے والوں کی بھی ضرورت بن چکا ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم بھی اس معیار کے علاوہ کسی تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں. بزم دوستہ میں دوستوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. احساس ہوتا ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں بلکہ مستقبل ہے. بہت زیادہ باتیں کر لی, معذرت. سب دوستوں کو میرا محبتوں بھرا سلام پہنچائیے گا.
جی جناب علی نواز شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا. باجی میں یہاں پر ان سے معذرت خواہی بھی کروں گا, چونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خط لکھا تھا اور یہی گلایا کیا تھا کہ آپ ہم سے رابطہ قائم نہیں کرتے ہیں. بہرحال ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں. میری طرف سے بھی بہرحال ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہو, لیکن اس کا دوبارہ انہوں نے اظہار کیا ہے اور میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا. اور آپ کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہی ہیں ریڈیو تہران کے ساتھ, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے سامنے کو جو ہے وہ ناگوار گزرے تو اس کا اظہار جو کیا جائے.
لیکن میں نے بھی ان کے جو انہوں نے خط لکھا تھا تو اس کے جواب میں نے بھی کہا
جی بالکل بالکل,
محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ بے شک بے شک بے شک بے شک. یہاں کی کچھ مصروفیات اس طرح سے کہ ہم شاید اظہار نہیں, بے شک بے شک
ایسا ہی ہے. اور آپ نے خط پڑھنے کے دوران نہایت ہی محبت آمیز لہجے میں جو ہے اس بات کو دہرایا کہ واقعاً جو سامعین سے اور ناظرین سے ہمارے رابطے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, اور ہماری طرف سے ہی کوتاہی ہو سکتی ہے, سامعین کی طرف سے کوئی کوتاہی جو ہے کبھی
معذرت
چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ریڈیو کے پروگرام جو ہے وہ پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹھٹا سے اب ہمیں تقریباً ہفتے میں 15 دن میں جو ہے نا سامعین کے خطوط وغیرہ جو ہے موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شیرازی فیملی ہے, ان کے جو ہیں کچھ ارکان ہیں وہ ہمیں خط لکھتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں. اور علی نواز شاہ صاحب جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً, میرے خیال سے 5-7 مہینے بعد ان کا ایک خط آیا ہے. دوبارہ بہت شکریہ آپ کا, اور محبتوں کا اظہار آپ نے کیا ہے, پروگراموں کو آپ نے پسند کیا ہے, ہم اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ سفر جو محبتوں کا ہے یہ قائم و دائم رہے گا. بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے اور امید کرتے ہیں کہ مستقل آپ اس میں شرکت کریں گے. جی باجی
جی, پروگرام میں ایک اور خط ہم یہاں شامل کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں بھیجوایا ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے سلطان محمد صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں, پیشے کے اعتبار سے صحافی ہوں اور ایک مقامی اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. خط لکھنے کا مقصد ریڈیو تہران کی صحافتی کارکردگی کی قدردانی کرنا ہے. ریڈیو تہران ہو یا سحر ٹی وی کی ویب سائٹ, دونوں ہی میرے لیے قابل استفادہ ہیں. علاقے کے معیاری اور حقیقت پر مبنی خبریں ہمیں ریڈیو تہران کی ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں. خیر, ریڈیو پر پیش کی جانے والی خبریں اور تبصرے بھی بہت ہی مناسب ہوتے ہیں. میں تو ہر خبر کو صحافتی لحاظ سے سنتا اور دیکھتا ہوں, اس لیے معیار کی تعریف ضروری ہے. دیگر پروگراموں کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے, سب کے سب بہت ہی اچھے ہیں. ریڈیو تہران نے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے مینٹین کر رکھا ہے, پروگراموں میں ترتیب اور نظم لاجواب ہے. میں اپنے دوستوں کو بھی ریڈیو تہران سننے کی دعوت دیتا رہتا ہوں.
جی جناب سلطان محمد صاحب بہت شکریہ, نئی دہلی ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا. اور باجی وقتاً فوقتاً ان کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, اور سلطان محمد صاحب جو ہے وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ صحافی ہوں, اور ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے استفادہ کرتا ہوں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہندوستان ہو یا پاکستان, علاقائی خبروں کو وہ ہماری سائٹ سے لیتے ہیں, اور باقاعدہ بہت سے جو اخبارات اور بہت سے نشریاتی ادارے جو ہیں وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سحر ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ہم یہ خبر جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. بہرحال علاقائی اور عالمی سطح پر جو ہے وہ سحر اردو ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اور ریڈیو ٹی وی جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے وہ اپنا صحافتی کردار ادا کر رہا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین خبریں جو ہیں اور بہترین سے بہترین پروگرام جو ہے وہ سامعین کے لیے پیش کریں. اور ہماری نیوز کاسٹر اور بہترین میزبان محترمہ ناہید انوری بزم دوستاں کا اجرا کر رہی ہیں, اور ان کی زبانی اور خبریں بھی آپ یقینی طور پر سحر ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے, اور نہایت بہترین انداز میں جو ہے وہ خبریں پیش کرتی ہیں, اور یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور بزم دوستاں میں جو ہے وہ سامعین کے خطوط جو ہے وہ اپنی بہترین اور دل نشین آواز میں جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. بہرحال ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے سامعین کے لیے جو ہے وہ بہترین سے بہترین پروگرام پیش کریں, اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور صحافتی اور خبروں کے حوالے سے ریڈیو تہران کی ایک خاص نہج جو ہے اس کو آپ نے بیان کیا. انشاءاللہ ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے ہمیں ضرور جو ہے وہ تحریر کیجیے گا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سن رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے, جس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, جس کے ساتھ ہی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 21 شہری ور, 5 سفر المظفر اور 12 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ سفر سن 551 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین, طبیب اور ریاضیداں کمال الدین ابو عمران, جو ابن یونس کے نام سے مشہور ہیں, عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. وہ ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے. اس علم میں کافی مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تدریس شروع کر دی. ان کو اسلام کے مختلف فرقوں اور مذاہب کی فقہ سمیت دیگر ادیان کے اصول و عقائد اور مختلف 24 فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی. یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی توریت اور انجیل کی وضاحت کے سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے. ابن یونس ادب اور شاعری میں بھی خاص استعداد سے بہرہ مند تھے اور شعر بھی کہتے تھے. ابن یونس کی کتابوں میں اسرار السلطانیہ اور شرح الاعمال الہندسیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. بارہ ستمبر سن 1683 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا پولینڈ کی متحدہ افواج کے درمیان جنگ ہوئی. سلطنت عثمانیہ کی فوج نے تقریباً 2 ماہ سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کر رکھا تھا. اس شہر پر قبضے کی صورت میں اس فوج کو اہم کامیابی ملتی اور سلطنت عثمانیہ کو براعظم یورپ تک وسعت دینے کی راہ ہموار ہو جاتی. لیکن آسٹریا نے پولینڈ کی فوج کی مدد سے عثمانی فوج کا مقابلہ کیا. بلاخر ویانا کے محاصرے کو توڑ دیا گیا اور عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا. بارہ ستمبر سن 1764 عیسوی کو فرانسیسی موسیقار اور دانشور جان فلپ رامو کا انتقال ہوا. وہ 25 ستمبر سن 1683 عیسوی کو فرانس میں ہی پیدا ہوئے تھے. انہیں بچپن سے ہی موسیقی میں دلچسپی تھی اور انہوں نے اتنی جلد اس میدان میں ترقی کی کہ صرف 7 سال کی عمر میں ہی اس فن کی ایک شخصیت شمار ہونے لگے. جان فلپ رامو نے اسی زمانے سے فرانس کے مختلف شہروں میں اپنی ٹیم کے ساتھ وائلن بجانے کا کام شروع کیا. انہوں نے بعد کے برسوں میں موسیقی کے بارے میں 2 اہم کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ مغربی کلاسیکل موسیقی کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. جان فلپ رامو نے موسیقی کے آسان اور مخصوص اصول و قوانین کی تدوین کی, جن پر آج بھی موسیقی کی دنیا میں عمل ہوتا ہے. 81 سال کی عمر میں پیرس میں ان کا انتقال ہوا. 12 ستمبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے نمائندوں کے درمیان جرمنی پر قبضے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے افواج نے مشرق اور مغرب کی طرف سے منظم حملے کر کے جرمنی کے اگلے مورچوں کو تباہ کر دیا، اور مئی 1945 میں جرمنی کو مکمل شکست دینے کے بعد اتحادی کمانڈروں نے برلن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1949 میں جرمنی تقسیم ہو گیا اور مشرقی اور مغربی جرمنی دو الگ الگ ملک وجود میں آ گئے۔ البتہ اکتوبر 1990 میں مشرقی اور مغربی جرمنی نے باضابطہ طور پر دوبارہ اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ بارہ ستمبر سن 1897 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعت و کیمیا آئرن جولیٹ کیوری پیرس میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین معروف ماہر طبیعت میڈم کیوری اور پیئر کیوری تھے، جن کو سن 1903 میں مشترکہ طور پر طبیعیات کا نوبل انعام ملا تھا۔ آئرن کیوری نے بھی طبیعیات میں تحقیقات انجام دیں اور مصنوعی تابکاری دریافت کرنے پر سن 1935 میں انہیں اور ان کے شوہر کو مشترکہ طور پر طبیعیات کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آئرن جولیٹ کیوری سن 1956 میں انتقال کر گئیں۔ اکیس شہریور سن 1365 ہجری شمسی کو پاکستان کے معروف خوش نویس اور خطاط حافظ محمد یوسف صدیدی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار پاکستان کے خطاطی اور خوش نویسی کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ دینی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے حافظ محمد یوسف نے ابتدائی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں خطاطی سے لگاؤ پیدا ہوا۔ انہوں نے محمد شریف اور تاج الدین زرنی قلم جیسے اساتذہ سے خطاطی اور خوش نویسی کا فن سیکھا۔ نیز دہلی کے ممتاز خطاط منشی محمود عالم سے بھی استفادہ کیا۔ انہیں خط نستعلیق کے علاوہ خط ثلث، نسخ، رقا، محقق، دیوانی اور کوفی سبھی میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی جدت طبع نے ہر خط میں نئی راہیں تلاش کیں اور اپنے ایک مخصوص طرز وضع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ استاد صدیدی کا اس فن میں بہترین کام لاہور میں مینار پاکستان کے کتبوں کی خوش نویسی ہے، جو پاکستان کی قومی فنی تخلیقات میں شامل ہے۔ انہوں نے فن خطاطی پر ایک کتاب تعلیم النسخ یادگار چھوڑی ہے، جس میں بہت رواں اور سادہ زبان میں خوش نویسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.